کتاب چراغ آسمان سے، ایک اور عالم دین خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ کے مختصر سے حالات زندگی پیش ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ نصیر الدین محمد بن حسن طوسی، طوسی کے نام سے مشہور اور خواجہ نصیر کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کے علم و فضل کی شہرت بہت ہے۔ آپ ذہین و یوگانہ روزگار تھے۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی تھی اسی دن مذہب شیعہ کا ایک بدترین دشمن واصل جہنم ہوا تھا۔ آپ کی ولادت 9 جمادی الاول سن 597 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے بارے میں بہت حیرت انگیز واقعات مختلف کتابوں میں موجود ہیں جو عوام و خاص کے درمیان کافی مشہور ہیں۔ جناب طوسی نے ایک کتاب فضائل اہل بیت کے موضوع پر 20 سال میں لکھی تھی۔ یہ کتاب لے کر آپ بغداد پہنچے تاکہ خلیفہ عباسی کو دکھلائیں۔ وہاں پہنچ کر یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ وزیر اعلیٰ ابن صاحب، جس کا اصلی نام عثمان بن عمر بن ابی بکر مالکی بتلایا جاتا ہے، کے ساتھ شط بغداد میں سیر و تفریح میں مشغول ہے۔ آپ کشتی میں تشریف فرما کر بغداد سے اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ کشتی میں خلیفہ وقت اور اس کا وزیر ابن حاجب بھی موجود تھا۔ خلیفہ نے ابن حاجب سے پوچھا، یہ اجنبی کون ہے؟ ابن حاجب نے طوسی علیہ الرحمہ سے نام دریافت کیا۔ آپ نے جواب دیا، میں نصیر الدین طوسی ہوں۔ اس نے مضحکہ خیز انداز میں کہا، آپ طوس کے گھدوں میں ہیں یا گایوں میں؟ آپ نے جواب دیا، میں گایوں میں سے ہوں۔ پھر اس نے کہا، آپ کے سینگ کہاں ہیں؟ فرمایا، گھر میں ہیں، وقت ضرورت استعمال کرتا ہوں۔ اس نے آپ کے ہاتھ سے وہ کتاب چھین لی جو خصائد حضرت علی پر مبنی تھی۔ ابن حاجب نے اس کتاب کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا اور نوچ نوچ کر دریائے وجلہ میں پھینکنے لگا۔ کتاب کے چیدہ چیدہ حصے پانی میں ڈوبتے تو بلبلے ابھرتے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ شخاوت قلبی کے ساتھ محظوظ ہوتا۔ جس وقت آپ نے احتجاج کیا تو اس نے بقیہ کتاب آپ کے منہ پہ دے ماری۔ اس حادثے سے طوسی اس قدر ملول اور دل گرفتہ ہوئے کہ اپنے وطن مراجعت فرمائی۔ ایک شب عالم خواب میں دیکھا کہ ایک عالیشان مقبرہ ہے جس میں ایک صندوق پر ائمہ کے نام کندہ ہیں اور ایک بزرگ اس جگہ تشریف فرما ہے۔ وہ امام زمانہ تھے۔ آپ نے خواجہ نصیر کو ایک دعا تعلیم فرمائی۔ یہ دعا آج دعائے توسل یا درود طوسی کے نام سے مشہور ہے۔ تائید امام سے دعا آپ کو یاد ہو گئی اور صبح بیدار ہونے کے بعد آپ نے اس دعا کو نقل کیا۔ کچھ عرصے بعد ہلاکو حملہ آور ہوا۔ اس نے آپ کو زہد و تقویٰ اور جلالت علمی سے متاثر ہو کر آپ کو اپنا وزیر بنانا چاہا۔ آپ نے چند شرائط کے ساتھ عہدہ قبول کیا۔ یہی وہ دور تھا جس میں محبان اہل بیت کیا اہل بیت کے قتل کا بازار گرم تھا۔ آپ نے ہلاکو خان کو مشورہ دیا کہ وہ بغداد پر حملہ کرے تاکہ یہ قتل عام کا بازار سرد ہو سکے۔ چنانچہ ہلاکو نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ابن حاجب کہیں روپوش ہو گیا۔ آپ نے علم رمل کے ذریعے جاننا چاہا کہ ابن حاجب کہاں روپوش ہے، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بلاخر آپ نے درود طوسی کے ذریعے امام عصر سے توسل پیدا کیا تاکہ ابن حاجب کا پتہ چل سکے۔ امام عصر علیہ السلام نے آپ کو ابن جعفر تعلیم فرمایا۔ آپ نے ابن جعفر کے ذریعے سوال قائم کیا، ابن حاجب اس وقت کہاں ہے؟ جواب برآمد ہوا، خون کے دریا میں ایک کشتی پر سوار ہے۔ دراصل ابن حاجب بغداد میں ایک مکان میں روپوش ہو گیا تھا اور بڑے تشت کو خون سے لبلیس کر کر اس پر ایک لکڑی کی چوکی رکھ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ خواجہ نصیر علم رمل کے ذریعے اس کا ٹھکانہ معلوم نہ کر سکے۔ غرض جعفر سے اتنا معلوم ہونے کے بعد طوسی نے اہل بغداد سے ہر شخص کو طلب کیا اور ایک گوسفند حوالے کیا اور حکم دیا کہ کچھ دنوں بعد گوسفند واپس طلب کر لی جائے گی۔ جس کا وزن کم یا زیادہ ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ سب نے یہ خیال کیا کہ نصیر الدین نے اہل بغداد کا ایک بہانہ تلاش کیا ہے، کیونکہ گوسفند کے وزن میں کمی یا زیادتی بہرحال ہونے والی تھی۔ ادھر ابن حاجب کہ میزبان نے گوسفند کا معاملہ اس سے کہہ سنایا. ابن حاجب نے مشورہ دیا کہ جب گوسفند کو غذا دی جائے تو سامنے ایک بھیڑیا رکھا جائے تاکہ جو غذا وہ کھائے بھیڑیے کو دیکھ کر پانی ہو جائے. اس طرح اس کے وزن میں کمی یا زیادتی نہ ہوگی. کچھ عرصے بعد جب بھیڑیں واپس طلب کی گئیں تو سب کے وزن میں یا تو کمی ہوئی تھی یا زیادتی واقع ہوئی سوائے ابن حاجب کے میزبان کے. پس خواجہ نصیر نے ابن حاجب کو اس شخص کے مکان سے گرفتار کر کے برآمد کروایا. جس وقت ابن حاجب کو جناب توسی کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ نے اس سے کہا تھا تو دریائے وجلہ میں میرے سینگوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ میری سینگیں کہاں ہیں. ابن حاجب گڑگڑانے اور التجا کرنے لگا. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو میری اعانت کرتا تو شاید میں تجھے معاف کر دیتا, لیکن تو نے سرمایہ فضائل امیر المومنین کو نوچ نوچ کر دریا کے سپرد کر دیا, لہٰذا تیرے بدن کے بھی اسی طرح پرزے پرزے کیے جائیں گے. چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق اس کے جسم نجس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور یوں اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا. ایک ملا جس کا نام خطب الدین شیرازی تھا کئی علوم جانتا تھا. اس کا تعلق شیعہ فرقے سے نہ تھا. ایک دن وہ طلباء کے اجتماع سے خطاب کر رہا تھا. خواجہ نصیر الدین نے اپنی وضع خطہ بدل کر اس اجتماع میں شرکت کی اور ایک گوشے میں بیٹھ کر تقریر سنی اور گھر لوٹ آئے. جس طالب علم کے قریب تشریف فرما تھے اس نے خواجہ نصیر الدین کو پہچان لیا تھا. ملا خطب سے کہا کہ وہ آدمی جو میرے قریب بیٹھا تھا خواجہ نصیر الدین تھا. ملا خطب نے کہا شاید وہ کل بھی آئے گا, اس لیے کل میں ایک ایسے موضوع پر تقریر کروں گا جس موضوع کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو. اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ خواجہ ایک ذہین آدمی ہے اور علم کے مختلف شعبوں میں اس کو کافی عبور حاصل ہے. خواجہ نے کئی کتابیں تالیف کی ہیں لیکن وہ علم طب سے واقف نہیں ہے. اس لیے ملا خطب نے کہا کل ہر طالب علم خانون طب کی کتب لائے اور میں نفس کے موضوع پر تقریر کروں گا. سب طلبہ جمع ہو گئے اور نفس کے موضوع پر ملا خطب الدین نے تقریر کی. خواجہ نصیر الدین نے کل کی طرح ایک گوشے میں بیٹھ کر ملا خطب کی تقریر سنی اور کسی قسم کی مداخلت نہ کی. خطب الدین نے کتاب کے مصنف پر کئی اعتراضات کیے اور اپنی تحقیق اور تجربات کو بیان کیا. آخر میں خطب الدین نے اس طالب علم سے سوال کیا جو خواجہ علیہ الرحمہ کے بازو بیٹھا تھا. اس نے پوچھا کیا تم نے میری تقریر کو سمجھا ہے؟ طالب علم نے کہا ہاں ہاں سمجھا ہے. ملا نے کہا جو کچھ تم نے سمجھا ہے بیان کرو. یہی سوال اس نے خواجہ نصیر الدین سے کیا. آپ نے کہا پہلے میں ان مقامات کی وضاحت کروں جن کو آپ نے غلط سمجھا ہے اور جو بہت باتیں آپ نے ٹھیک طریقے کی بیان کیے ہیں ان کا بھی ذکر کروں گا. ملا خطب نے کہا پہلے جو کچھ میں نے کہا ہے بیان کرو, اگر کہیں میرے بیان میں سخم رہ گیا تو اس پر تنقید کر سکتے ہو. خواجہ نصیر علیہ الرحمہ نے ملا خطب الدین کی مکمل تقریر کو دہرایا اور خطب الدین کے اعتراضات کو غلط ثابت کرتے ہوئے حقائق کی مختصر تشریح فرمائی. خطب الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا, خواجہ نصیر الدین کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر عزت احترام کے ساتھ بٹھا دیا. خطب الدین نے جناب توسی سے امامت کے موضوع پر گفتگو کی اور اپنے تمام شکوک اور شبہات کو دور کیا. ملا نے خلافت امیر المومنین کے تعلق سے کئی سوالات کیے اور توسی علیہ الرحمہ نے ان تمام سوالوں کے تشفی بخش جواب دیے. ملا خطب الدین پر آپ کے دلائل کا بے حد اثر ہوا اور اس نے مذہب جعفری کو قبول کر لیا, لیکن چند دن بعد وہ اپنے مسلک کی طرف لوٹ گیا. توسی علیہ الرحمہ نے دوبارہ گفتگو کی, وہ پھر ایک بار شیعت کا قائل ہو گیا, لیکن کچھ عرصے بعد تیسری مرتبہ بھی یہی واقعہ ہوا. چوتھی مرتبہ خطب الدین شیرازی نے کہا میں آپ سے بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا, بہتر ہے کہ آپ اپنے کسی شاگرد کو اس کام کے لیے مختص کر دیں, اگر وہ مجھے مطمئن کر دے تو میں مضبوط عقیدے کے ساتھ مذہب جعفری کو قبول کر لوں گا. خواجہ نصیر الدین توسی نے اپنے ایک شاگرد کو اس کام کے لیے مقرر کیا. خطب الدین کئی دنوں تک اس شاگرد سے بحث و مباحثہ کرتا رہا, پھر اس نے مذہب اثنائی شریح کو قبول کیا اور آخری دم تک اسی مسلک پر قائم رہا. سید آغا جعفر لکھتے ہیں کہ اللہ خان کا عقیدہ بہت کمزور تھا, اس نے ایک بار جناب طوسی سے کہا کہ ایک بادشاہ اپنے عوام کے نام کئی احکام جاری کرتا ہے، آپ کے خدا کے احکام کہاں ہیں؟ خواجہ نصیر الدین نے کہا، انشاءاللہ میں آپ کو احکام بتلاؤں گا۔ خواجہ طوسی نے حکم دیا کہ ہرن کی جھلی پر مکمل قرآن مجید لکھا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی، قرآن تیار ہوا۔ طوسی علیہ الرحمن ہلاکو کے بازو تشریف فرما تھے۔ ہلاکو خان سے کہا، میرے خدا کے احکام آ رہے ہیں۔ ہلاکو خان یہ سن کر استقبال کے لیے دوڑ پڑا، تعظیم اور احترام سے قرآن کو لے آیا۔ ایک دفعہ ہلاکو خان نے جناب طوسی سے کہا، احکام الہی جو عبادات سے متعلق ہیں، دلائل کے ساتھ اس طرح بیان کیجئے کہ ہر حکم با آسانی میری سمجھ میں آ جائے اور میرا ذہن قبول کر لے۔ مثلاً اس پانی سے وضو کرنا منع ہے جو دھوپ سے گرم ہو گیا ہو، کیونکہ اس کے استعمال سے جسم پر سفید دھبے نمودار ہوتے ہیں۔ نصیر الدین نے تمام احکامات کو عام فہم انداز میں سمجھایا اور دلائل کے ساتھ ہر حکم کی افادیت کو ثابت کیا۔ ہلاکو خان نے آپ کے پیرائے بیان کو بے حد پسند کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہلاکو کی ماں کا انتقال ہوا، خواجہ طوسی علیہ الرحمن کا ایک کٹر دشمن جو ایک عالم دین تھا، ہلاکو خان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نصیر الدین کو بھی دفن کر دے، کیونکہ خواجہ نصیر نے کہا تھا، خبر میں منکر نکیر مرنے والے کے اعمال کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، آپ کی والدہ چونکہ جاہل تھیں وہ ہر سوال کا جواب ٹھیک طور پہ نہ دے سکیں گی۔ کسی طرح خواجہ نصیر الدین کو اس بات کا علم ہو گیا۔ آپ نے ہلاکو خان سے کہا، یہ سچ ہے کہ خبر میں منکر و نکیر ہر مرنے والے سے اس کے اعمال کے متعلق سوالات کرتے ہیں، چاہے مرنے والا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ اس دنیا سے سفر آخرت اختیار کریں گے، آپ سے بھی اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے لیے محفوظ رکھیں، اور فلاں عالم دین کو جس نے ہلاکو کو مشورہ دیا تھا اپنی ماں کے ساتھ دفنا دیں، یقیناً وہ بہتر طور پر آپ کی والدہ سے کیے جانے والے سوالوں کا جواب دیں گے۔ ہلاکو خان نے آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس عالم کو زندہ دفنا دیا۔ دوران سفر میں خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک جھونپڑی میں قیام کیا جو جنگل میں واقع تھی، لیکن رات میں آپ نے جھونپڑی کے باہری بستر لگا دیا۔ اس جھونپڑی کے مالک نے اندر سونے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ شب میں بارش ہوگی۔ آپ نے زائچہ ڈالا، معلوم ہوا کہ رات میں بارش کا امکان نہیں ہے، آپ جھونپڑی کے باہر سو گئے۔ لیکن تھوڑا وقت نہ گزرا تھا کہ بارش شروع ہو گئی اور آپ کو مجبوراً جھونپڑی کے مالک کے ساتھ اندرونی حصے میں تشریف لے گئے اور اس شخص سے پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ شب میں بارش ہونے والی ہے؟ اس شخص نے کہا، مجھے اس کے سوا کچھ نہیں معلوم کہ جب بارش کا امکان ہوتا ہے میرا کتا جھونپڑی میں چلا آتا ہے، آج سرے شام وہ جھونپڑی میں چلا آیا اور میں سمجھ گیا کہ شب میں بارش ہوگی۔ خواجہ طوسی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوا کہا، میں نے کئی سال تحصیل علم کے لیے صرف کیا، لیکن مجھے ایک کتے کے برابر بھی حس موجود نہیں۔ آپ کے اس قول سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک شخص چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، اس کی حیثیت ایک طالب علم کی ہی ہوتی ہے۔ آپ کے تجربے علمی کے بارے میں اتنا کہنا کافی ہے کہ علامہ ہلی جیسی فرد فرید آپ کے شاگرد تھے۔ آپ نے علم کلام کی مشہور کتاب تالیف فرمائی جس کا نام تجرید الکلام ہے، جس کی شرح علامہ حلی نے، دوسری شرح سنی عالم خوشیخی نے لکھی ہے، اور اپنی کتاب میں تجرید الکلام کی یوں تعریف کی ہے، یہ کتاب عجائب و غرائب سے بھری پڑی ہے، حجم میں کم ہے لیکن علم میں زیادہ ہے، آئمہ فن میں مقبول ہے، آج تک علماء نے ایسی کتاب نہیں دیکھی، یہی کتاب دوپہر کے سورج کی طرح درخشاں ہے۔ اس کے علاوہ حفظ ذیل کتب بھی آپ ہی کے تصانیف میں سے ہیں، تذکرہ نصیریہ، اخلاق ناصریہ، آداب متلمین، اوصاف الشرافت، قواعد القائد، تحریر اصول ہنسا، حل مشکلات، ارشادات ابن سینا۔ اب دنیا اسلامی آپ ہی وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے فراخہ میں ایک عظیم الشان رصد گاہ مطالعہ نجوم کے لیے تعمیر کی تھی۔ اس رصدگاہ میں کتب خانہ تھا جس میں 400,000 سے زیادہ نادر کتابیں موجود تھیں۔ اس رصدگاہ میں بہت سے علماء آپ کے معاون تھے، مثلاً قطب الدین شیرازی، محید الدین عروضی وغیرہ۔ آپ کے علم اور اخلاق کا یہ حال تھا کہ ایک شخص نے ایک دفعہ آپ کو ایک خط بھیجا جس میں آپ کو معاذ اللہ کلب ابن کلب سے خطاب کیا۔ یہ خط دیکھ کر آپ نے برا نہ مانا، قلم اٹھا کے تحریر فرمایا، تمہارا مجھ کو کلب ابن کلب کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ کتا چوپایا ہے، بھونکنے والا ہے، اس کے برخلاف راست خامت، نمایاں پوست، عریض، ناخن والا اور ناطق ہوں، یہ تو میرے فضول ہیں، خواص اس کے علاوہ ہیں۔ وہ شخص یہ جواب پا کر تعجب میں آ گیا۔ اب خواجہ نصیر الدین توسی دوسرا مرتبہ وارد بغداد ہوئے، سخت تلیل ہو گئے۔ چند متقی پرہیزگار مومنین کو غسل و کفن اور دفن کے تعلق سے ہدایت کی۔ وہاں موجود افراد میں سے ایک شخص نے کہا، مناسب ہوگا کہ آپ کی میت کو نجف اشرف لے جا کر جوار حضرت علی علیہ السلام میں دفن کیا جائے، لیکن آپ نے بڑے اشتیاق سے کہا، میرا انتقال کاظمین میں ہوا ہے، مناسب نہیں ہے کہ میری میت کو کسی دوسرے مقام پر دفنایا جائے۔ مختصر یہ کہ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی میت کو کاظمین میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ کی خبر کھودی جا رہی تھی، اچانک ایک سرداب برآمد ہوا۔ تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ ناصر عباسی نے یہ سرداب کو اپنے لیے بنوایا تھا، لیکن بدنصیبی سے وہ اس میں دفن نہ ہو سکا۔ یہ سرداب 9 جمادی الاول سن 597 برش ہجری بروز شمبا کو مکمل ہوا تھا۔ اسی تاریخ آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کی وفات 18 ذی الحجہ سن 672 ہجری عید غدیر کے دن ہوئی۔ آپ 75 سال اور 7 ماہ بقید حیات رہے۔